بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم. میں سید غلام حسین عابدی یہاں اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کے ہمراہ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں جو کہ شہر مقدس قم سے براہ راست آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم اصول عقائد کے سلسلے میں بحث و گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام امامت کی بحث میں یہاں آ کے پہنچا کہ امامت کے اوصاف کیا ہیں اور ہم کیسے پہچانیں کہ ان کے اوصاف کو دیکھتے ہوئے کیسے پہچانیں کہ کون امام ہے. تو ہم اسی سلسلے میں اس بحث کو پچھلے دو پروگراموں میں کربلا کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، جس کے سلسلے میں عالی جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب آپ کے سامنے اپنے بیانات سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. آج بھی انہیں ہم نے دعوت دی ہے، وہ پروگرام میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں عالی جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب. طلبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے. طلبہ ابتدائی گفتگو آپ کو جو کرنی کر لیجیے، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام على حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، میں بھی اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری گفتگو کو سنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ باتیں سب سے پہلے ہمارے لیے مؤثر ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مفید ہوں. اس دعا کے ساتھ ہم آپ کی گفتگو کو
بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آج ہمارا پروگرام اسی اوصاف امام کے سلسلے میں ایک نئے موضوع کو لے کر ہم آج حاضر خدمت ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا موضوع کیا ہے، ملاحظہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصمت اس روحانی قوت کا نام ہے جو انسان کو ہر قسم کی خطا، گناہ اور لغزش سے دور رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو یہ کمال عطا کرتا ہے جن میں اس کی قابلیت پائی جاتی ہو. عصمت کی قابلیت انسان کو اس کے اختیار اور ارادے اور اس کی تہذیب نفس کے سلسلے میں مسلسل کوششوں کے نتیجے کے طور پر میسر ہوتی ہے. انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی عصمت تکوینیہ ان کی عصمت مکتسبہ کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انہیں حاصل ہوتی ہے.
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عصمت، یعنی یہ کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ چیزیں قابل بحث ہیں کہ عصمت کیا ہے، عصمت تکوینیہ، عصمت مکتسبہ کیا ہے، اور پھر یہ کہ عصمت کی ضرورت کیا ہے، کیوں امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور اس کے اس بات کے دلائل کیا ہیں. تو یہی ہم سوالات لے کر حاضر خدمت ہیں. انشاءاللہ آپ اس کو ملاحظہ کیجیے اور مستفید ہوئیے. تو قبلہ، سب سے پہلے یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ عصمت کیا ہے، چونکہ عصمت سے متعلق پچھلے پروگراموں میں کئی پروگراموں میں اس سلسلے میں بحث ہو چکی ہے. جب ہم انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے تو وہ اب دوبارہ ہم نہیں دہرائیں گے. یہاں پر سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ امام کو کیوں معصوم ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے، اس کی ضرورت کیا ہے.
دیکھیں، عصمت کا جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا، عصمت ایک انسان کے اندر ایک ایسی قدرت ہے اور ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان نہ صرف کہ گناہ نہیں کرتا بلکہ حتیٰ تصور گناہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا. گناہ سے مراد یہاں پر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ بھی جان بوجھ کے اندر قصد و ارادہ کے ساتھ. فرض کریں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب نہیں پیو اور وہ شخص شراب پیے جان بوجھ کے، اس کو بولا جاتا گناہ. اب یہ کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کیا ہے اور اس کی اللہ کی نظر میں اس کی عظمت اور اس کی حیبت کتنی ہے، تاکہ بعد میں ہم یہ آئیں کہ انبیاء کے بارے میں یہ تصور بھی کرنا مسلمان کے لیے درست ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء یا ائمہ اطہار یا انبیاء کے جانشین ہیں وہ گناہگار ہو سکتے ہیں. اگر کوئی میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص گناہ کے مفہوم کو سمجھ لے اور نافرمانی خدا کے مفہوم کو صحیح درست طریقے سے سمجھ لے تو ہرگز اس کو تو بدن نہ رس جائے گا، وہ تو بدن کانپ جائے گا اس کا، وہ اس کے ذہن میں کبھی خطور بھی نہیں کرے گا کہ نعوذ باللہ کسی نبی کو گناہگار ہونے کا تصور کرے، فضلاً کے کتابیں لکھے اور مثلاً یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نعوذ باللہ انبیاء بھی گناہگار ہوتے ہیں، ائمہ اطہار بھی مثلاً نعوذ باللہ، جو انبیاء کو گناہگار مانتا ہے تو ائمہ کو تو اس کو کوئی حیثیت نہیں سمجھتا ہے نا
جی.
تو چونکہ ان لوگوں نے اصل میں عظمت گناہ اور نافرمانی خدا کی اس شدت اور حدت اور حیبت کو نہیں سمجھا، وہ سمجھتا کہ گناہ کوئی چیز نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے، لگا اگر حضرت آدم سے گناہ ہو گیا، حضرت ابراہیم سے کوئی گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، کوئی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. در حقیقت یہ ان کی جہل حقیقی کی دلیل ہے. دیکھیں گناہ کے اندر جو مہم ترین جو گناہ کے اوصاف ہیں، اگر جو بہت متعدد ہیں، لیکن جو گناہ کے اندر پانچ مہم ترین اساسی جو صفات ہیں وہ یہ، سب سے پہلے جو گناہ کر رہا ہے، گناہ سے مراد یہ کہ یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ شراب ہے، ہاں جاہل نہیں ہے، شراب ہے اور میرے اللہ نے اس سے منع کیا ہے اور پھر میں اس کو جان بوجھ کے کر رہا ہوں، یہ ہے گناہ. اب یہ اس بات کو ذرا تصور ملائیں اور مقام و منصب نبوت کو چھوڑیں ابھی ایک عام انسان کے لیے
جی.
یعنی سب سے پہلے گناہ کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کون ہے؟ عجز مطلق، اس کی کوئی ذات ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے
جی.
وہ اللہ کی نافرمانی جو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مسخرہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو توہین کر رہا ہے، اور کس کی نافرمانی کر رہا ہے، کس کی جسارت اور توہین کر رہا ہے؟ جو قدرت مطلقہ ہے، حیبت مطلقہ ہے، قہر مطلق ہے، جبار مطلق ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے
جی. یعنی خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ،
ہر جو جی. کچھ ہے وہی ہے.
ہاں
یعنی نافرمانی کرنے والا عجز مطلق ہے، اور جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کے روبرو اور جرات کے ساتھ کہ اے اللہ تو نے اس کو حرام کیا، میں اس کو نہیں سمجھتا، حرام نہیں سمجھتا، اور دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، اس کے بالکل مقابل میں آ کر یعنی گناہ اور نافرمانی کر رہا ہے. تیسری جو چیز ہے گناہ کے اندر وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر، اللہ رب العزت کے گھر کے اندر، وہ زمین اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی سرزمین کے اوپر وہ گناہ کو اور معصیت کو انجام دے رہا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمات الہی کو، زمین سے لے کر، سورج سے لے کر، ہوا سے لے کر، چاند اور یہ پوری کائنات کو گناہ کے ساتھ آلودہ کر رہا ہے. جس طرح فرض کریں دھوئیں کے ساتھ اور مثلاً گندی بدبو کے ساتھ انسان ایک پورے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں
جی،
اس شخص نے جو اللہ تعالیٰ کی جو سورج کی روشنی ہے، بالآخر اسی کے سائے میں یہ زندگی کر رہا ہے، سورج کی روشنی نہ ہوتی تو یہ پھل اور سبزیاں کہاں سے آتی جس سے اس کو قوت ملتی؟ ہاں اگر یہ زمین نہ ہوتی تو کیسے یہاں پر رہتا اور کیسے یہ گناہ کرتا؟ تو زمین اور ہوا اور یہ کہ ہاتھ اور ٹانگ اور پانی اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر استعمال کر رہا ہے
جی. اور کی تمام نعمات کو،
تمام نعمات الہی کو
جی،
ہاں ان پورا کہکشاؤں کو بھی گویا اس نے کیا کر دیا ہے، جو کہ پوری کہکشائیں بھی اس نظام کے اندر جڑی ہوئی ہے اور پورا ایک سسٹم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہے. اگر کہکشاں نہ ہو تو سورج ہی نہیں رہے گا، اور سورج نہ رہے تو زمین نہیں رہے گی، زمین نہ رہے تو یہ سارا کا سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا
جی.
تو گویا کل کائنات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اس نے مشغول کر دیا ہے، اور ان کو بھی بےچارے نافرمانی کے اندر مبتلا کر دیا. اس کے علاوہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، جن کے بارے میں آیات ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ ٹانگیں، یہ
شکوا کریں گے،
یہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے یہ نعمت تو نے دی تھی قرآن اٹھائے، یہ نعمت تو دی تھی تو نے نماز پڑھے، تیرے لیے دعا کریں، یہ ہاتھ تو نے اس لیے دیے تھے، اس ظالم نے اسے ہاتھ سے خنجر اٹھائے، امام حسین کو شہید کر دیا مثلاً یہ
جی.
تو یہ اور پانچویں جو سب سے جو خطرناک ترین جو گناہ کے اندر کیفیت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے روبرو ہیں،
جی
آنکھوں کے سامنے ہے. علم یا علم بے ان اللہ یرا, یعنی جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے, گویا اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے روبرو کہ اللہ تو نے اس کو حرام کیا, دیکھو میں تیری توہین کرتے ہوئے میں اس کو پی رہا ہوں, توہین کرتے ہوئے میں اس کو پی رہا ہوں. لہذا یعنی یہ جو عمل ہے, آپ ایک تصور کریں کہ ایک ادنا سے ایک متدین کی جان اس کے تصور سے لرز جاتی ہے.
جی اگر اس کو متدین اس کا درک ہو جائے,
جس کو یہ سمجھ آ جائے جی کہ یہ گناہ اتنی بڑی چیز ہے
جی,
تو کبھی بھی وہ زندگی بھر گناہ کے نزدیک نہیں جائے گا, چونکہ ہم نے مشکل ہمارے لیے ہے کہ وہ مفاہیم کی عظمت کو ہم نہیں سمجھتے. اب وہ نادان آئے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ اللہ کے انبیاء نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں, یا امام حسن علیہ السلام نے نعوذ باللہ گناہ کیا, یا امام حسین کے بارے میں کوئی اس قسم کی جسارت کرے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے نا بجائے اس کے کہ یہ اپنے عذاب میں بیٹھے اور اپنا ماتم کرے, نہ کہ انبیاء کے بارے میں یا ائمہ کے بارے میں کوئی جسارت کی بات کرے, اس کو تو خود عقل نہیں ہے کہ اگر مفاہیم کی عظمت کو سمجھتا ہرگز اس کے ذہن میں ہی بات نہ آتی کہ اللہ کے نمائندے بھی نعوذ باللہ گناہ کار ہو سکتے ہیں, اللہ کے جانشین جو ان جائل فی الارض خلیفہ کے مصداق ہے وہ بھی نعوذ باللہ گناہ کرے, تو پھر گناہ جن اللہ تعالیٰ کی بندگی کہاں محقق ہوگی.
جی
تو درحقیقت مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کثرت گناہ کی وجہ سے اور کثرت نافرمانی کی وجہ سے اس کا جو خوف ہے وہ ختم ہو گیا ہے. گناہ کا جو عظمت ہے, اب ہر طرف گانے بج رہے ہیں, ہر طرف حرام فلمیں دیکھی جا رہے ہیں, ہر طرف نافرمانی خدا ہو رہی ہے, ہر طرف مثلا شرک کی حد تک جو بڑے بڑے گناہ نے کبیرہ ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. تو چونکہ ہم لوگوں کے یہ سامنے اس طرح سے گویا یہ عادی ہو گئی ہیں کہ ہمارے ذہن سے اس کی جو خوفناکی ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنی بڑی خیانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے ساتھ اور انسانیت کے منصب کے ساتھ, کہ جو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا منصب ہے, اللہ تعالیٰ کی جانشینی کا منصب ہے, عظمت انسانیت کے منصب ہے, ان کے ساتھ کتنی بڑی خیانت ہے.
ہاں
لہٰذا وہ ہم نہیں سمجھتے, لہٰذا ہم خدا نخواستہ بعض لوگ اس حد تک جسارت کر لیتے ہیں کہ انبیاء کو گناہ گار بولتے ہیں, ائمہ اطہار کے بارے میں فضولیات بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی حضرت علی سے یہ گناہ ہوا تو فلان امام سے یہ گناہ ہوا. مثلا نا جو منافقین ہیں جو, جی جو نادان لوگ ہیں وہ اس قسم کی جسارت کرتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے
اس آیت کو ضمن میں پڑھ دوں.
جی
کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے گناہ کو کس حد تک بڑا قرار دیا ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین.
جی
یہ آیہ کریمہ ہے, یعنی اللہ نے جو شیطان کی بات مانے درحقیقت اس کو اللہ نے شیطان کا عبد قرار دیا. اللہ تعالیٰ یعنی جو شیطان کی بات مانے گویا شیطان کا وہ بندہ ہے, وہ میرا بندہ نہیں. نعوذ باللہ یہ نبی ہے, یہ جانشین خدا ہے, یہ وقت کا امام ہے, یہ امامت کے منصب کے اوپر فائز ہے. تو جو شخص جو نص سے قرآن کے مطابق شیطان کا بندہ ہو, عبد شیطان ہو, تو وہ کبھی بھی عبد الرحمن اور اللہ کا بندہ ہے اور جانشین نہیں ہو سکتا.
جی
یہ بدبختی یہ ہے کہ مطالب کی عظمت نہیں سمجھتے ہم لوگ.
جی
لہٰذا جہالت کی وجہ سے بعض دفعہ غلط باتیں ممکن ہے, کسی مومن سے بھی یہ بات نعوذ باللہ نکل جائے اس کے زبان سے.
جی تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک عام بندہ خدا, جو بندہ شیطان نہیں ہے, ایک عام بندہ خدا جس کو
اس گناہ
کو گناہ کی عظمت کا درک ہے
ہو گیا,
اس کا اندازہ ہو گیا, وہ گناہ نہیں کر سکتا اچھے جائے کہ وہ جو الہی منصب کے اوپر بھی فائز ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس طرح سے بحث کو لے گئے کہ اس میں اخلاقی گفتگو بھی ہو گئی, جس طرح کے حال میں رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنی نے بھی یہ ہدایات دی ہیں وہ ان لوگوں کو جو میڈیا میں ہیں کہ اپنے پروگرام کو دین, اخلاق, بصیرت اور ان سب چیزوں سے بھریں اور مزین کریں تاکہ لوگوں میں دنیا میں جو ہے وہ اس کا پیغام پہنچے. بہت بہت شکریہ. البتہ ہمارا جو ہے وہ عصمت کے دلائل کے اوپر بات تھی کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس طرح سے کہ انبیاء کو معصوم ہونا چاہیے اسی طرح سے ان کے نمائندوں کو بھی ائمہ کو بھی معصوم ہونا چاہیے, اس وجوہات کیا ہیں, ضرورت کیا ہے اس کی؟
دیکھیں جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا, یعنی کسی بھی موضوع کے لیے کسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ قانون اور ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مدعا کے مطابق دلیل عقلی کو بیان کیا جائے.
جی
فرض کریں فلاں شخص نبی ہے, نبی نبوت کی دلیل عقلی کیا ہے, پھر اس کے بعد دوسری یہ بحث آئے گی کہ دلیل نقلی کیا ہے.
جی
تو ہمیشہ ایسے ترتیب کے مطابق یہی طریقہ کار ہے بحث کا.
تو پہلے آپ دلائل عقلی
بیان کریں گے کہ یعنی آیا عصمت کے اس بات کے لیے اور جانشین خدا اور نمائندہ خدا اور منصب امامت, جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں ان امامت کا منصب الہی ہونا پانچ چھ آیات کے ذریعے سے, وہ پہلے پروگراموں میں جو ناظرین ہمارے ساتھ تھے
جی
انہوں نے سنا کہ امامت کو ہم نے منصب الہی اور سیاسی عہدہ نہیں سمجھا
جی,
اس کو بتایا نہیں کہ یہ سیاسی حکومت ہے اور لوگوں کے جسموں کے اوپر حکومت ہے, بلکہ یہ ایک منصب الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعین اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے سائے میں یہ حاصل ہوتا ہے کسی انسان کو. تو اس بات کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہیں.
جی
اس موضوع کے اوپر سب سے پہلے ہمارے پاس چار دلیل عقلی ہیں. ایک دلیل جو ہے اس کو میں مناسب سے سمجھتا ہوں کہ پہلے بیان کروں جو پچھلی ہماری بات تھی, اور اسی کے ساتھ یہ متصل بھی ہو جائے
جی,
کہ ہم نے پہلے گناہ کی عظمت کو بیان کیا کہ گناہ ایک اتنی ہیبت ناک اور اتنی وحشت ناک چیز ہے. اب گناہ گار جو گناہ کو انجام دے رہا ہے, یعنی ابھی چونکہ معصوم نہیں ہے نا تو گناہ انجام دے گا, گناہ کرنے کے تین سبب ہو سکتے ہیں, یا یہ کہ گناہ گار جو گناہ انجام دے رہا ہے اس کو علم نہیں, جاہل ہے, پتہ ہی نہیں تھا لہٰذا جانو اس نے کوئی گناہ انجام دے دیا, اس کو پتہ نہیں تھا شراب حرام ہے یا قتل حرام ہے یا خیانت حرام ہے یا چوری حرام ہے یا مثلا اس قسم کی چیز, لہٰذا اس نے گناہ کو انجام دے دیا, یہ جہالت. یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہوں, پتا تو تھا یاد, لیکن اس وقت بتایا تھا پھر بعد میں یاد نہیں رہا کہ شراب پینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, خیانت کرنا حرام ہے, دوسروں کا مال کھانا حرام ہے, بھول گیا بیچارہ, یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت ہے گناہ ہونے کی کہ گناہ گار جان بوجھ کے اور عالمن عامدن نافرمانی اور معصیت کرتے ہوئے گناہ کو انجام دیتا ہے. اب ان تینوں صورتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آیا انبیاء کے بارے میں اور ان کے جانشینوں کے اور نمائندوں کے بارے میں جو امامت ہے, تسلسل نبوت ہے, ادامہ نبوت ہے, بلکہ محافظ نبوت ہے, اور شریعت کا محافظ ہے, منصب الہی ہے. تو سب سے پہلے جہل کہ فرض کرو جو نبی ہے, جس نبی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے تو نبی نہیں ہو سکتا, یا جس امام کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے تو امام اور رہبر ہی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا رہبر جاہل ہے, اس کو یہی پتہ نہیں تھا حرام و حلال کا, جس کو علم نہ ہو تو وہ تو نبی اور امام ہونے کا موضوع ہی ختم ہو جائے گا. تو پہلی صورت تو نبی اور امام کے بارے میں قابل تصور ہی
نہیں ہے.
دوسری صورت کہ نبی اور امام بھول گیا اور نبی کو پتہ نہیں چلا, جب پہلے تو پتہ تھا لیکن ابھی بس ایسے سو کے اٹھا اور ہوش ہی نہیں آئی, اور مثلا نعوذ باللہ شراب پی لیا یا کسی کو گالی دے دی یا کسی مسلمان کو قتل کر دیا یا مثلا یہ اس قسم کا, جی بھول گیا مجھے تو پتہ نہیں چلا. ہو بھولنے کا فی نفس ہی امکان ہے, یعنی بشر میں امکان ہے کہ بھول جائے, لیکن نبی اور امام میں بھولنے اور نسیان کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. کیوں کہ نعوذ باللہ نبی اور امام اگر نسیان اور بھولنے سے بھی گناہ انجام دے دے, بشر کے لیے امکان ہے بھائی مجھے یاد نہیں رہا, میں ابھی سویا ہوا تھا, نیند کے عالم میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا مثلا یہ غلطی ہو گئی مجھ سے. ہاں
جی
لیکن نبی اور امام میں غفلت اور نسیان نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں کہ اگر وہ غفلت و نسیان سے بھی گناہ کرے, واقعاً بھول گیا ہے لیکن لوگوں کے سامنے جب وہ بات کرے گا کہ بھئی میں تو بھول گیا اور میں نے یہ بیچارے کو قتل کر دیا یا میں نے غیبت کر دی یا میں نے جھوٹ بول دیا یا میں نے نعوذ باللہ شراب پی لیا یا کوئی بھی گناہ بس فرض کرے, تو لوگ جو ہے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ گناہ تو اس نے کر لیا, اب جان بول کے ابھی تعویلیں کر رہا ہے, توجیہیں کر رہا ہے اپنی اپنے آپ کو,
مطلب کہ لوگوں کے لیے وہ اسوہ اور
رہبر نہیں بن سکتا, رہبر کامل نہیں بن سکتا. یعنی لوگ چاہے وہ قسمیں بھی کھاتا رہے کہ میں بھول گیا ہوں, ہاں میں بھولے سے نعوذ باللہ شراب پی لیا, میں جان بوجھ کے شراب نہیں پیا, نعوذ باللہ مثلا یہ بات کر رہا ہوں, کبھی بھی لوگوں کو اطمینان نہیں دے سکتا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے پتہ نہیں چلا، ہاں تم لوگ کبھی اس کام کو انجام نہیں دے، وہ برابر نہیں ہو سکتا.
جی جی.
تیسری صورت،
اس سے پہلے کہ آپ تیسری صورت بیان کریں ہم لے لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک. ناظرین اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشعل راہ اور ہماری گفتگو چل رہی ہے عصمت کے دلائل کے سلسلے میں. جی قبلہ آپ دو،
تو تیسری صورت ہم نے عرض کی کہ جو گناہ انجام دے رہا ہے وہ جان بوجھ کے اور نسیانن گناہ، یا تو جہالت کی بنا پر گناہ کرتا ہے یا نسیان کی بنا پر گناہ کرتا ہے بھولنے کی بنا پر، یا نسیانن اور نافرمانی اور جرأت کے ساتھ کہ اللہ تو نے حرام کیا میں اس کو تیری مخالفت کرتے ہوئے انجام دے رہا ہوں. تو یہ بات یعنی کہ ادنا مسلمان کے لیے یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ادنا مسلمان اللہ تعالیٰ کی جرأت کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے یہ شہوات کے غلبے کی وجہ سے یا خواہشات نفسانی کی بنا پر میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ کہہ کر کوئی مسلمان بھی یہ گناہ انجام نہیں دے کہ اے اللہ تو نے اس کو حرام کیا اور میں اس کو کرتا ہوں، اب جو کچھ تو نے کرنا کر لے میرا. یہ ہوتا ہے اسیان اور نافرمانی. یہ تو ایک ادنا متدین کے لیے بھی سوچا نہیں جا سکتا ہے تھا کہ وہ جو انسانیت کے رہبر ہیں جو نمائندگان الہی ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات قابل تصور نہیں. لیکن میں ایک یہاں پر دو آیتیں ملائکۃ اللہ کے بارے میں، ہر مسلمان بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جو یہودی مسیح ہیں وہ بھی ملائکۃ اللہ کو معصوم سمجھتے ہیں، اور ملائکۃ اللہ کے بارے میں دو آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں ان کی عصمت کو اللہ رب العزت نے بیان نص سے آیات قرآن کی ملائکہ معصوم ہیں. پہلی آیت ولا یعصون اللہ ما امرهم، یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کے اندر لا یعصون اللہ ما امرهم، یعنی مطلق عصمت کے اوپر فائز ہوتے ہیں ملائکہ، ہرگز اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ ان کو اللہ نے حکم دے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. عصمت مطلقہ کو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. دوسری ایک آیت ہے بل عباد مکرمون، اللہ کے باعزت بندے ہیں ملائکہ، اللہ کے باعزت اور کرامت یافتہ مخلوق ہیں. لا یسبقونہم بالقول وہم بامرہ یعملون، اور اللہ تعالیٰ کے صد 100% جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں. ذرہ برابر وہاں انحراف اور کجی کا کوئی تصور نہیں. یہ ملائکہ کی شان ہے. تو انبیاء، ایک مسلمان، کوئی بھی مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ انبیاء سے جن ملائکہ انبیاء سے بالا تر ہے.
جی.
تو جو ملائکہ جو انبیاء کے خادم ہیں، ائمہ اطہار کے خادم ہیں، امام حسن حسین کے جوتوں کے نوکر ہیں، وہ ان کے بارے میں قرآن کریم عصمت مطلقہ کی بات کرتا ہے. تو جو انبیاء ملائکہ کے استاد ہیں،
جو مخدوم ہیں،
ہاں جو مخدوم ہیں،
جی،
جو انبیاء کے جو ملائکہ کے رہبر ہیں ان کے بارے میں وہ تصور کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر گناہ کبیرہ نہیں ہے یہ تو نعوذ باللہ دین سے خارج ہو جائے گا. یہ شخص جو ہے جو انبیاء اور ائمہ اطہار کے بارے میں در حقیقت گناہ کار ہونا تصور کرتا ہے، در حقیقت وہ دین نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، دین کی تعلیمات سے وہ آگاہ ہی نہیں ہے. اگر وہ ذرہ برابر دین اور ان احکام دین سے آگاہ ہوتا تو ہرگز یہ تصور اس کے ذہن میں نہ آتا. یہ پہلی دلیل جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ گناہ کرنے کی صورت میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا جہل کی بنا پر، یا بھولنے کی بنا پر، یا نافرمانی کی بنا پر.
اور
تینوں صورتیں انبیاء اور ان کے جو حقیقی جانشین ہیں، جو اللہ کی طرف سے منسوب جانشین ہیں، نہ جناب سلطان محمود غزنوی، یہ کوئی اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. یہ اسی طرح سے ہے جیسے چنگیز خان ہے، وہ اس نے زبردستی انسانوں کے اوپر قبضہ کر لیا، محمود غزنوی بھی زبردستی مسلمانوں کا حاکم بن گیا ہے. معتصم باللہ بھی زبردستی مسلمانوں کا حاکم بن گیا. ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم جو اللہ کے نمائندے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے 124,000 انبیاء اور انبیاء کے اوصیاء جن کو نس سے انبیاء نے اپنا وصی ہونا مقرر فرمایا ہے اور ان کے بعد مخصوصاً پیغمبر اکرم کے 12 وصی اور 12 جانشین, یہ سارے کے سارے عصمت مطلقہ کو پر فائدہ جو گناہ کے جو تینوں سبب ہیں وہاں قابل تصور ہی نہیں ہے. نہ کہ ہو سکتا ہے وہاں قابل تصور ہی نہیں ہے. جب قابل تصور ہے گناہ کا کوئی امکان ہی وہاں پر نہیں ہے. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل کہ منصب امامت در حقیقت یہ ادامہ منصب نبوت ہے. اور نبوت ایک اتنا عظیم منصب ہے کہ جس کے بارے میں یعنی انسان کی ذات سے وہ بالا تر ہے. انسان کی فہم و فکر سے بالا تر وہ منصب ہے کہ ہم جو اگر پوری کائنات کے لوگ بھی جمع ہو جائیں اور کسی کو نبی بنانا چاہیں تو ہرگز نبی نہیں بنا سکتے, اور نبوت سے ہٹانا چاہیں تو نبوت سے ہٹا نہیں سکتے. یہ صد درصد منصب الہی ہے. تو جب امامت جو ایک شعبہ ہے نبوت کا, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا کہ نبی کو 3 منصب حاصل ہوتے ہیں اور امام کو 2 منصب حاصل ہوتے ہیں. نبی پیغمبر اکرم مثلا یہ بانی شریعت بھی ہیں, مفسر شریعت بھی ہیں اور محافظ شریعت بھی ہیں. لیکن امام حضرت علی سے لے کر جو 12 امام ہیں ان کو یہ بعد والے 2 منصب حاصل ہیں. پیغمبر اکرم کو یہ 3 میں یعنی بانی ان کو پر وحی نازل ہوتی تھی, قرآن نازل ہوا, شریعت ان کو پر نازل ہوئی, اپنی زندگی میں انہوں نے قرآن و حدیث کی تفسیر کرنا بھی ان کا ذمہ داری تھی اور احکام الہی کو بیان کرنا, ان کو اجرا کرنا ان کی ذمہ داری. پیغمبر تینوں منصب حضرت کے پاس ہے. لیکن حضرت پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد روز قیامت تک جو امام یا ان کے جو نمائندے جو 12 وصی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پیغمبر اکرم کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے تفسیر کر کے انسانیت کے سامنے دین حقیقی کو بیان کریں اور پیغمبر اکرم کے دین کی مکمل حفاظت کریں, دین کو ضائع ہونے سے, اس کو نابود ہونے سے, اس کو دشمنوں اور خرابکاروں اور مشرکین اور شیطان کی جو شرارتیں ان سے بچا کر رکھیں. یہ 2 منصب ہیں.
جی
اب ان 2 منصبوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ جس طرح نبی کے لیے عصمت مطلقہ شرط ہے, اسی طرح سے اس کے جو جانشین ہیں اور مخصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب کا آپ ذرا تصور کریں کہ جو کائنات کا یعنی نہ انبیاء میں کسی حساب سے وہ قابل مقایسہ ہیں, نہ انسانیت و کمال و شرف اور کسی جہت سے وہ قابل کسی انسان کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں. بس اللہ ہے اور اس کے بعد کا جو مرتبہ ہے وہ اس کے حبیب کا ہے اشرف الانبیاء. اور جو قصہ مختصر بہت اچھا یہ شعر ہے. تو یعنی جو جس کمال کو آپ تصور کر سکتا ہے بشر اس کے وہ مظہر اور نمائندے ہیں, حضرت اللہ کے نمائندے ہیں حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو شخص اس ذات بابرکت کا جانشین ہوگا یعنی اس کے ہر ہر کلمے کی تفسیر کرنے کا ذمہ دار ہے, ذمہ دار ہے. وہ میں نے نہیں بنایا اس کو, وہ بنانے والا بھی اللہ ہے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں 2-3 پروگرام میں اس بات کو ہم نے واضح کیا کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے کہ اشرف الانبیاء کے ہر ہر قول و فعل, جو حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, پیغمبر کی گفتگو بھی حدیث ہے, پیغمبر کا فعل بھی حدیث ہے, پیغمبر کا سکوت بھی حدیث ہے, یعنی حضرت جہاں پر خاموش رہے اس کے ہر ہر قول کی اس نے تفسیر کرنی ہے کہ یہاں میرے حبیب کبریا نے یہاں پر وما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا نے یہاں بولا, یہاں وما ینتقون الہوا نے یہ بات کہی, یہاں پر سکوت کیا, یہاں پر کسی کی تعریف کی, یہاں کسی سے نفرت کی. وہ پورے کی پوری شریعت اور دین اور تعلیمات الہی بے اصطلاح دوسرے الفاظ میں ہمیں بولو, پورے کے پورے جو اللہ تعالیٰ کی کلمات اللہ ہیں, تعلیمات الہی ہیں جو بشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اس کی تفسیر کا ذمہ دار ہے ایک. اور ہر سب اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے دشمن شیطان سے لے کر اس کے جو شیطان پرست ہیں اور جو شیطان کی غلامی میں آئے ہیں اور جو شیطان کے سے بھی بڑھ کر جو شیطان بھرے ہوئے اس وقت زمین کے اوپر, جو شیطان کے جو نقشے ہیں ان کو صحیح طریقے سے وہ انسانوں کے آگے چلا رہے ہیں, کوئی بدترین فلمیں بنا رہا ہے, کوئی بدترین ڈرامے بنا رہا ہے, کوئی مثلا دین کے تذکرے کے پروگرام بنا رہا ہے. در حقیقت یہ جو شیطان کے نمائندے ہیں ان تمام بدکاروں سے دین کو بچانا جس کی ذمہ داری ہو, اب اس کے بارے میں آپ تصور کریں. اور پھر دوبارہ تکرار کروں گا, کس کی جانشینی ہے؟ اشرف الانبیاء. گویا نہ صرف یہ جانشینی حضرت آدم کی ہے, حضرت آدم کی بھی جانشینی, حضرت نوح کی بھی جانشینی ہے, اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم اور اشرف الانبیاء, کل انبیاء کی تعلیمات کا ذمہ دار ہے. اگر اس سے سوال کیے جائے کہ جناب آدم نے فلان جگہ پر کیا دعا کی, اگر وہ بولے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تم پھر حضرت آدم کے نمائندے کیسے بن گئے, اس کی تفسیر کیسے کرو گے؟ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اس منصب کا جب وہ تصور کیا جائے, اور پھر آ کے جانا فلان آدمی آ کے جو معاویہ جیسا آدمی میں سے مدعی بنے کہ میں انبیاء 124,000 انبیاء کا نمائندہ ہوں, ہاں مجھ سے آ کے پوچھو, یہ باتیں ہونے والی نہیں ہیں. ہاں پھر تو آ جائیں گے محمود غزنوی بھی آ جائے گا, پھر آ جائے گا ہمارا نواز شریف بھی آ جائے گا, پھر یہ سارے کے سارے آ جائیں گے, پھر تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. ہاں در حقیقت منصب کی عظمت کو, جیسے ہم نے عرض کیا, منصب کی عظمت کو نہ سمجھا, لہذا خدا نخواستہ اس قسم کی فضولیات بکنے لگے کہ نعوذ باللہ انبیاء سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں, انبیاء کے نمائندے سے ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ خود گناہ گار ہے تو سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات ہی نعوذ باللہ گناہ گار ہے. معلوم ہے نا, یہ مشکل یہ ہے, خود گناہ گار ہے, وہ سمجھتے ہیں بھلے حضرت آدم نے بھی گناہ کیا, حضرت نوح نے بھی گناہ کیا, ہم بیچاروں سے گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ہاں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے بہانہ تراشے, نہ کہ کوئی واقعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دوسری دلیل ہے جس کے ذریعے سے ہم امامت کی عصمت مطلقہ کو اس بات کرتے ہیں, اس منصب کو سمجھے. خدا را مسلمانوں سے ہماری گزارش ہے کہ اس منصب کی عظمت اور نبوت.
ابھی آپ نے عصمت مطلقہ کا ذکر کیا, یہ عصمت مطلقہ کیا ہے؟ اچھا پھر اسی میں چونکہ ہمارے کیپشن میں بھی یہ بات تھی کہ عصمت تکوینیہ اور اکتسابیہ کی طرف بھی اشارہ تھا, تو اب جب عصمت مطلقہ بتا رہے ہیں تو پھر یہ بھی
عصمت مطلقہ کی میں یہ توضیح دے دوں. عصمت مطلقہ سے ہمارے مراد یہ ہے کہ اہل سنت اور ہمارے درمیان ایک مسئلے میں چھوٹا سا اختلاف ہے.
جی
اہل سنت یہ کہتے ہیں, ان کی وہ بھی معصوم مانتے ہیں, نبی اور نبی کو حد اقل نبی کو معصوم ہونا وہ مانتے ہیں. امام کے جو مرائل ہیں, جو امامت کا تسلسل ہمارے ہاں ہے, تصور ہے, وہ ان کے ہاں نہیں ہے. اگرچہ 12 امام کو مانتے ہیں لیکن وہ اسی حد تک, یعنی ایک نازل مرتبہ تک ہی مانتے ہیں, ہمارے تصور امامت کے ذرا کمتر ہے ان کے ہاں. لیکن بہرحال ان کے ہاں جو عصمت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے جس دن سے نبوت کا اعلان کیا ہے اور مرنے تک,
جی
اس کو کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا چاہیے, طالبات دین کے خلاف کوئی قول فعل کے ذریعے سے کوئی مخالفت اس سے سامنے نہیں آنی چاہیے. یہ ہوگا ان کے نبی کے اندر جو عصمت کا تصور ہے وہ یہ, یعنی پیغمبر اکرم نعوذ باللہ
اس سے پہلے
مثلا مثال دے دوں, پیغمبر اکرم کیا وہ 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا, تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے سے لے کر وہ جو 23 سال پیغمبر اکرم کی نبوت کا عرصہ ہے, اس میں پیغمبر اکرم کے قول فعل سے کوئی معصیت صادر نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا لگا, ہو سکتا ہے کہ بچپن میں حضرت نے کوئی مثلا گناہ کر لیا ہو تو کوئی اس سے کوئی عصمت میں کوئی خدشہ لازم نہیں آتا یہ, لیکن ہمارے مذہب میں اس بات پر اصرار ہے, 100% اصرار ہے. دوبارہ بولوں کہ ہمارا اس مکتب امامیہ اور اہل بیت کی جو شیعہ ہے ان کا اس بات پر 100% اصرار ہے کہ نبی اور نبی کا حقیقی جانشین اور وارث اولین لحظہ ولادت سے لے کر آخری نفس تک, تب تک وہ اس زمین کے اوپر باقی ہے, نہ صرف گناہ نہیں کرتا بلکہ تصور معصیت بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا. یہ ہے عصمت مطلقہ. توجہ فرمائی نا آپ نے, یعنی قبل از نبوت اور قبل از امامت, یا مثلا قبل از یعنی امامت, مثلا قبل از امامت بعد از امامت, قبل نبوت بعد از نبوت, کسی مرحلے میں امام اور نبی سے کسی قسم کی معصیت جو اللہ اور اس کی تعلیمات الہی کے خلاف ہو, خلاف ورزی ہو, وہ صادر نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا اعلان ہے, چونکہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ جیسے کہ وہ عدلہ کی ہم بات کر رہے تھے
جی
تیسری دلیل یہ ہے
جی بات اللہ میں سے میں دلائی کے سلسلے میں چل رہی تھی.
وجہ یہ ہے کہ یہ جو نبی یا نبی کا جو نمائندہ ہے جو جانشین ہے مخصوصاً اشرف الانبیاء کا جو جانشین ہے در حقیقت یہ صراط مستقیم اور حق کے مطلق کا نمائندہ ہے. اس کا ہر قول و فعل در حقیقت یہ اعلان ہے کہ یہی میرے رب کا فرمان ہے, یہی عرش الہی سے حکم نازل ہوا ہے. یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں در حقیقت یہ ارشاد الہی اور امر الہی کا ترجمہ ہے اور میں ترجمان ہوں اس کا.
جی
یہ ہے یعنی اس کا قول, اس کا ہر زندگی کا ہر سانس, اس کا لمحہ لمحہ یہ اسوہ ہے انسانیت کے لیے, رہبر ہے, میں آئیڈیل ہوں انسانیت کے لیے. اور میرا قول و فعل در حقیقت ترجمانی کس کا؟ لوح محفوظ کا. جو اللہ تعالیٰ کا پیغام حقیقی ہے اس کا میرا ہر قول و فعل ترجمان ہے.
جی
اب ادھر سے تو یہ کہتا ہے کہ شراب نہ پیو,
جی
اور نعوذ باللہ خود کسی مرحلے میں شراب پی لے, کہتا ہے جی گالیاں نہیں دو, کسی مرحلے میں دیکھا تو سب سے آگے آگے گالیاں دے رہا ہے. مسئلہ جو ہم لوگ یہ جو چھوٹی موٹی جو گلی کوچے میں جو گناہ ہوتے ہیں جو لوگ تو اصل ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, بعد بعد نصیبوں نے ایسا تکیہ کلام بنا لیا ہے کہ وہ گائے کو بھی گالی دیں گے, بھینس کو بھی گالی دیں گے, چابی کو بھی گالی دیں گے, تالے کو بھی گالی دیں گے. مسئلہ نا تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی اس قسم کے کیا ہو گئے شلگم شوربے کی طرح کیا ہو گئے, بالکل عادی ہو گئے گناہ ان کے لیے. تو اس قسم یعنی یہ کہ یہ نبی جو اس منصب عظیم کے اوپر فائز ہے کہ جو تعلیمات الہی کو صد درصد پہنچانے کا ذمہ دار ہے, نعوذ باللہ کسی مرحلے میں بھی اگر اس سے قول اور فعل میں تضاد ہو جائے کہ گناہ نہ کرو, عملاً کیا کر رہا ہے؟
گناہ کر رہا ہے.
جی قول و فعل میں جب تضاد ہو گیا یہی سے اس کی ذات خود بخود ساقط ہو جائے گی, اس کی قیمت ہی خود بخود غیر دش ہو جائے گی. کہ یہ یعنی اس شخص کے جب قول اس کے فعل کے ساتھ تنافی کر, مثال دے دوں, اگر بچہ, بڑی اچھی سی مثال ہے کہ بزرگ دے رہے تھے کہ اگر آپ بچے کو بولیں بیٹا سگریٹ نہیں پیو,
جی
اور پیچھے سے آپ نے سگریٹ لگایا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دھواں پیچھے سے اس کو نظر آ رہا ہے,
ہاں
تو آپ سو مرتبہ کہیں گے بیٹے بہت برا ہے سگریٹ نہیں پیو, تو بیٹا کبھی بھی مانے گا نہیں, وہ کہے گا میرے والد صاحب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, اگر برا ہوتا تو یہ خود ہی کیوں نہ چھوڑ دیتے, پہلے خود چھوڑ دے پھر مجھے بولتے. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اے بندو یہ کام غلط ہے, اگر غلط ہوتا تو تم خود پہلے کیوں نہ چھوڑتے, یہیں سے خود بخود اس کی ذات کیا ہو جائے گی, انسانیت کی نظر میں گر جائے گی.
یعنی میں آپ کی بات کا اگر خلاصہ کروں تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ ائمہ اور انبیاء کا ہدف ہدایت دینا ہے,
ہدایت مطلقہ ہے کاملہ اللہ تعالیٰ کی,
اور اگر غرض پیش آئے گی
بالعکس غرض ہے,
جی
عین تعلیمات الہی کو اس نے قول و فعل کے ذریعے سے لوگوں کو دکھانا ہے.
جی
یہ نہیں رہے گا, اگر خدا نہ خاصا کسی مرحلے میں اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو انسانیت کا اسوہ نہیں رہے, انسانیت کا رہبر کامل نہیں رہے.
جی معافی صلی السلام کے بیچ میں لے لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک, اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں. تو ناظرین اس بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے پروگرام مشعل راہ.
الله يا حنان, الله يا ديان, الله يا حنان, الله يا سبحان,
الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله سبحان الله, الله حمدا لله,
الله يا برهان, الله يا سلطان, الله يا غفران, الله يا سبحان, الله يا سبحان,
الله سبحان الله, الله حمدا لله, اللہ سبحان اللہ, اللہ حمدا لله.
ناظرین ہماری گفتگو اس مت کے ادلے کے سلسلے میں ہو رہی ہے. تو قبلہ آپ نے اب تک تین دلائل, عقلی دلائل بیان کیا, تو اگر آپ کے پاس عقلی دلائل اور بھی ہیں تو وہ بیان کریں, ورنہ ہم نقلی دلائل کی طرف جاتے ہیں.
دیکھیں اس موضوع کی جو چوتھی دلیل اور آخری دلیل ہے وہ یہ ہے
جی
کہ تمام انبیاء اپنے زمانے میں ان کے دو وظیفے تھے,
دو فرض,
ہر نبی کا اپنے دور کے اور اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کو تعلیم دینا
جی
اور ان کی تربیت کرنا, جو علمہم الکتاب والحکمہ
ویزکیہم,
اور سورۃ جمعہ کے اندر بھی ہے کہ تزکیہ کرنا بھی اور ان کو تعلیم دینا بھی, یہ دو وظیفے ہیں نبی کے. اب اور اس میں آخرین ترین جو رسول آ گئے وہ ہمارے رسول ہیں, جن کے بعد کوئی کمال کا کوئی اور مرتبہ نہیں ہے, جس کو ہم یہ کہیں کہ چلیں جی حضرت ابراہیم کے بعد تو ابھی بہت ساری فرصت ہے اور بہت سارے لوگ آ جائیں گے, کچھ جو کمی کسری ہے وہ پوری ہو جائے گی, لیکن اب تو یہ بات کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کرتا اور نہ ہمارے عقیدے میں یہ بات داخل ہے
جی.
اور پیغمبر اکرم کی امت کے اندر روز قیامت تک کے انسان ہیں جن کو انہوں نے روز قیامت تک کی انسانیت کی تعلیم کے بھی ذمہ دار ہیں اور روز قیامت تک کی انسانیت کے تزکیے کے بھی ذمہ دار ہیں.
بے شک
پیغمبر اکرم کی امت کے اندر علی ابن ابی طالب جیسا کامل اور اکمل انسان ہے, اس کی امت کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام ہے, اس کی امت کے اندر امام حسین ہے, اس کی امت کے اندر فاطمۃ الزہرا جیسی اسوہ سیدۃ النساء العالمین جیسی بی بی ہے
جی.
یعنی وہ پیغمبر جو ہم گناہگاروں کا پیغمبر ہے اور ہمارے تعلیم و تربیت کا ذمہ دار, وہ پیغمبر فاطمۃ الزہرا کی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ دار ہے, وہ علی بن ابی طالب کی تعلیم و تربیت کا بھی, انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کی مشہور حدیث
جی.
یعنی وہ میرے بھی راہبر ہیں, میرے بھی امام ہیں, میرے بھی وہ مرشد ہیں, میں جی. سارا کا سارا میں در حقیقت انہیں کا, انا مدینہ الحکمت حکمت بعلی باب ہوا, انا باب انا مسلم مدینہ العلم بعلی باب ہوا, تو یعنی میرے بھی وہ راہبر ہیں وہ علی علیہ السلام جی. تو یعنی علی علیہ السلام سے لے کر بارہ اماموں تک پوری جو انسانیت ہے روز قیامت تک اس کی تعلیم کے بھی ذمہ دار ہیں, تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں
جی.
تو وہ شخص نعوذ باللہ جو پوری انسانیت کا اور جس انسانیت میں علی ابن ابی طالب جیسا ایک بشر جس کا تصور کرنا مشکل ہے, ایسا علی ابن ابی طالب جیسا اس کے شاگردوں کے اندر ہو اور نعوذ باللہ اس کے اندر کسی قسم کا نقص ہو, وہ ہرگز انسانیت کا راہبر نہیں, تعلیم کے اعتبار سے کوئی نقص ہو یا تربیت کے اعتبار سے کوئی نقص ہو, وہ ہرگز بشر کا راہبر نہیں بن سکتا. ان کے بعد علی ابن ابی طالب کا مرتبہ آ گیا, پیغمبر اکرم کے بعد علی ابن ابی طالب کا مرتبہ, وہ در حقیقت روز قیامت تک کی انسانیت کے راہبر ہے, تعلیم کے ذمہ دار ہیں, تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں. نعوذ باللہ ان کی کسی قول کے اندر یا اس کسی فعل کے اندر کوئی نقص ہو, ہرگز وہ یعنی 1500 سال بعد والا انسان آ گیا وہ کہتے کہ علی بن ابی طالب نعوذ باللہ مجھ سے فضیلت میں کم تر تھے, میں ان سے زیادہ فضیلت رکھوں, نعوذ باللہ علی اس کے امام نہیں بن سکتے
جی.
اگر 2000 سال بعد والا ایک انسان آتا وہ کہتا کہ دیکھیں میں ان سے زیادہ علم رکھتا ہوں, میں ان سے زیادہ تقوی والا ہوں, میں ان سے نعوذ, تو گویا وہ تو امام نہیں رہیں گے در حقیقت, جبکہ اللہ رب العزت ان کو انسانیت کا امام بنایا ہے, روز قیامت تک کی امامت کی ذمہ داری ان کے پاس ہے, لہذا ان کے اندر پھر کسی قسم کا نقص جو گناہ ہوتا ہے, نقص در حقیقت ہے ہی گناہ ہے
جی.
درست,
ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے,
ہاں ٹھیک ہے میں اسی بات کو تمام کرتا ہوں. تو ان کے اندر اگر کسی تربیت کے حوالے سے کوئی نقص آ جائے یا علم کے حوالے سے کوئی نقص آ جائے, وہ انسانیت کا راہبر ہی نہیں رہے, وہ خود بخود گر جائے گا, گرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود ہی گر جائے گا, چھٹی ہو جائے گی اس کی. لہذا اس شخص کو جو انبیاءوں کا جانشین ہے, 100% مقام عمل میں عصمت مطلقہ پر فائز ہونا چاہیے, مقام علم اکمل کے اوپر اس کو فائز ہونا چاہیے, چونکہ یہ منصب امامت کے دو لوازم ہیں, ایک علم کامل اور ایک عصمت مطلقہ.
بہت بہت شکریہ. تو ہمارے جو ہے وہ بحث جو ادلہ نقلیہ یعنی قرآن اور سنت کے ذریعے وہ رہے گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ناظرین ہمارا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.